کسی بھیک مانگتے ہیں انہیں کی توفیق سے کچھ بات بیان ہو جاتی ہے، اور جو کچھ غلطی کوتاہی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جی وہاں اوپر رکھنا ہے.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. نماز سے پہلے کہاں پہ آ گئے تھے؟ میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ابھی تو آ رہے تھے، چلے گئے. میں نے کہا سلام کر لوں ان کو، تو یہ غائب. جن تو نہیں ہے
میرے ساتھ جب آ رہے تھے جب بھی غائب.
وہی تو کہہ رہا ہوں، اسی وقت کہہ رہا ہوں. دیکھو اس کی داڑھی جیسے زبردست ہے ماشاء اللہ، اتنا نور نور آ گیا. مسجد کا امام لگتا ہے نا. قرآن پاک کی تجویز درست کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. سب کو میں کہہ رہا ہوں، آپ ان کو پکڑیے. دنیا کے لیے دیکھو آدمی کس میں کچھ آمد کرتا ہے، یہ ایسی نکال دیتی بار بار سر. دنیا کے لیے آدمی کتنی کوئی کام پڑ جائے، رک جائے، رکاوٹ آ جائے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے. سب کے لیے ایک مضمون جو یہاں بیان ہوتا ہے، کوئی بھی بات دین کی، تو وجہ کوئی بن جاتا ہے. مثلا کسی سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی بات دل میں آ جاتی ہے، کہہ دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی کو کہا جا رہا ہے بس، باقی سب مستثنا ہے. نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کسی سے چوک ہو گئی، سب کے لیے مضمون برابر نافع ہو جاتا ہے، سب کو یہ تنبیہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت در حقیقت اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لا رہے تھے خوف کی وجہ سے. وہ سمجھتے تھے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کیے ہیں، شراب کیے ہیں، چوری ڈاکہ، کون سا گناہ میں نے نہیں کیا، میری بخش کیسے ہو سکتی ہے. ایک طویل قصہ ہے جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تجلیات جلد، بیان چھپا ہوا ہے. بیان ہے اصل میں ہمارے حضرت کی کوئی مستقل کتابیں چند ہیں موٹی موٹی جو حضرت نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہیں، باقی جتنے کتابیں ہیں وہ سب واز ہیں، ان کو چھاپ دیا گیا ہے. تو اس میں بھی تجلیات جلد کے نام سے آواز آ رہی. ہاں اب ٹھیک ہوئی ہے. تو وہ واز جو ہے، ہاں یہ ڈھیلا تھا، واز ہیں سارے کے سارے جو چھاپ دیے گئے ہیں، بیانات ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے جس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اگر وہ سارا کا سارا مجھے یہ ملے تو اس سے اچھی یہ آیت مجھے لگتی ہے. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غم کیا تھا؟ کیا غم تھا؟ کہ پوری امت کی بخشش ہو جائے. یہ غم تھا, یہی وہ غم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات رات رلاتا تھا اور مجبور کرتا تھا اللہ کے دربار میں پانچ پانچ پارے دس دس پارے تہجد میں پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. کیا وہ مال کے لیے رو رہے تھے؟ کیا امت کے اوپر سونے چاندی کی بارش کے لیے رو رہے تھے؟ وہ تو اس لیے رو رہے تھے بلکہ سونے چاندی کے اور رزق کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میری امت کو بس بقدر ضرورت روزی دے دیں تاکہ ان کا دماغ خراب نہ ہو جائے. اکثر دیکھا ہے مال فی نفس ہی برا نہیں ہوتا لیکن جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے نفس کے شر کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو لہذا آپ نے دنیا تو اتنی مانگی کہ میری امت کو بقدر کفاف روزی عطا ہو جائے, روزی بھی مانگی ہے اور روزی مانگنا سکھایا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم روزی نہ مانگیں اور مال مانگیں لیکن وہ مال جو گناہوں میں صرف نہ ہو, خدا تعالیٰ کی سرکشی میں نافرمانی میں استعمال نہ ہو تب تو وہ مال ہے. اور جو مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے وہ تو عذاب ہے, اس کے لیے عذاب ہے میرے دوستوں. تو کیا چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا رہی تھی رات رات؟ کیوں آپ غم کھاتے تھے؟ اس امت کا غم کھاتے تھے کہ اللہ کسی طرح میری امت کی بخشش ہو جائے اور ایک بھی فرد میری امت کا ایسا نہ ہو جو دوزخ میں جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم ہمارے لیے تھا, آپ ہمارے لیے روتے تھے, غم کھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قیامت میں بھی جب بڑے بڑے انبیاء اپنی ذات کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے, یا ربی نفسی نفسی میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہوں گے, یا ربی امتی امتی. وہاں بھی یہاں بھی وہ غم رہا اور وہاں بھی وہ غم ہوگا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے ہوں گے پھر پتہ معلوم نہیں کتنا زمانہ سجدے میں گرے رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اٹھیے اور مانگیے. کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے خیال میں کیا مانگیں گے؟ یہی مانگیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دیجیے. آپ تو بخشے بخشائے تھے ہی تو کیا مانگیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دیجیے, ہے نا. اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی راضی نہ ہوں گے خوش نہ ہوں گے جنت میں نہیں جانے دیں گے, ان کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. جب تک میرا نبی راضی نہ ہوگا تو کام بنے گا نہیں. تو نبی کس پہ راضی ہوں گے؟ جب تک امت کی پوری امت کی بخشش ہو جائے. کیسے کیسا درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فرمایا یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بدلے میں کوئی خوشی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, ہے نا. کیا بات ہے اس میں, اس آیت میں, کہ تمام امت کی بخشش کا پروانہ ہے اس میں, ہے نا. کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں, کتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو شرابی اور زانی ہو جائیں لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, اگر وہ توبہ کر لیں تو تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ کیا آیت ہے, سبحان اللہ. کیا بتاؤں, آج یہ رکوع سورہ زمر کا ہے تو پڑھ کے میں رونے لگا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل مبارک بنانے میں ہمیں شرم آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی شرم سے ڈوب کے ہمیں مر جانا چاہیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم ہے کہ بھائی داڑھی رکھو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ اور یہ مشرکانہ عمل چھوڑ دو؟ یہ مشرکوں کا کافروں کا عمل ہے, داڑھی منڈانا فاسقوں کا عمل ہے, ہے نا. اور مگر ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ جو نبی ہمارے لیے روتا رہا, ساری عمر روتا رہا اور رات رات اپنی جو ہے اللہ کی عبادت میں ہمارے لیے رونے میں گزاری اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں مگر ہم سے شرعی پردہ نہیں ہوتا. ہم سے شرعی پردہ تو دور, ہم بے غیرتی کا یہ سامان جو ٹی وی اور کیبل ہے یہ اپنے گھروں سے نکالنے کو تیار نہیں. کیا ہو گیا ہمارے ماں باپ کو, کیا بے غیرتی یہ سوار ہو گئی کہ ماں باپ ہیں, بچے بھی ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, اور ایسے گندے مناظر اس کے اندر آ رہے ہیں کہ ہم اس قدر غیرت سے خالی ہو چکے ہیں, شرم و حیا سے ہم عاری ہو چکے ہیں کہ ہم اس اتنی گندی اور لعنتی چیز کو گھر سے نکالنے کو ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے اندر نفسانی خواہشات, حرام خواہشات اس قدر یعنی غلبہ پا گئی ہیں ہمارے نفوس کے اوپر کہ اپنی بیٹیوں کے سامنے ہم ایسی شرمناک مناظر دیکھتے ہیں, ناچ گانے دیکھتے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے اسی لائن پہ لگا دیا کہ دوزخی راستے پہ ہم نے ان کو لگا دیا ہے. کیا ہم لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا آخر؟ کچھ تو ہمیں بھائی اپنا خیال نہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیال کرو جو ہمارے لیے روتے تھے. تو بہرحال کیا کہاں سے بات شروع ہو گئی تھی؟ ہاں, تو یہ اصل بات یہ بتانی تھی کہ یہ جو آیت جب نازل ہوئی تو اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا, پھر صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ تو عاشق تھے اور آخرت کی ہر وقت فکر رکھتے تھے کہ کوئی بات ہم کو آخرت کی مل جائے, کس طرح ہماری نجات ہو جائے, کس طرح ہماری بخشش ہو جائے. ہم تو بے حس بیٹھے رہتے ہیں, صحابہ ایسے نہیں تھے, صحابہ سوال کیا کرتے تھے. تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ آیت انہی کے لیے خاص ہے, وحشی کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للمسلمین عام. سبحان اللہ, یہ آیت جو ہے تمام امت کے لیے ہے. مسلمین کا لفظ ہے لیکن مراد تمام امت مسلمہ اس میں شامل ہے. جو بھی توبہ کر کے ایمان لے آئے, چاہے وہ 20 برس کا ہو, چاہے 50 برس کا ہو, چاہے وہ 100 برس کا ہو گیا ہو, لیکن موت اور نزا کا عالم ابھی آیا نہیں ہے. نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. کہاں ہیں مولانا؟ عرش اعظم پہ ہیں. اپنے معمول کے مطابق آپ اپنے مقام پر ہیں, ہم زمین والوں پہ کچھ توجہ دیجیے. آپ توجہ اتنی زوردار نہ ڈالیں کہ میری زبان رک جائے گی. میں بہت کمزور آدمی ہوں. توجہ آپ ڈالیے آنکھ کھول کے تو پھر بات بنے گی. تو کیا بات ہے کہ یہ آیت تمام امت مسلمہ کے لیے. تو وجہ کون بنا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ساری امت کی بخشش ان کے بڑھانے سے ہو گئی. کیسی ہے اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ پوری امت کی بخشش کا پروانہ کر. اور پھر آگے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, تنبیہ فرمائی ہے کہ اب جلدی اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی بخشش کرا لو, تاکہ جو ہے کل کو تم یہ نہ کہو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. اللہ کا عذاب آئے, دنیاوی عذاب بھی آ جاتا ہے. عجیب مضمون میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. اللہ اللہ, الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. بھائی میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ دیکھو جب بادشاہ کسی ملک پر چڑھائی کرتا ہے, جنگ ہوتی ہے, چڑھائی کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو وہاں جو بادشاہ کا اقبال ہوتا ہے, بادشاہ کا اقبال بلند ہوتا ہے, اس کا ایک ظرف ہوتا ہے, بڑائی ہوتی ہے, تو وہ چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو, چوکیداروں کو گرفتار نہیں کرتا. وہ ڈائریکٹ کہاں ہاتھ ڈالتا ہے؟ دارالخلافہ پہ, جہاں وہ بادشاہ, دوسرا بادشاہ بیٹھا ہو, دشمن بادشاہ بیٹھا ہو, اس کو گرفتار کرتا ہے, بڑے بڑے وزراء کو گرفتار کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو آدمی فرمایا اس سے مثال دے کر کہ جو آدمی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہوں میں ملوث ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نابینا نہیں کر دیتے, اللہ تعالیٰ اس کی سنوائی کو بند نہیں کر دیتے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر پر فالج نہیں گرا دیتے, اگرچہ گرا سکتے ہیں لیکن فوراً یہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو مہلت دی جاتی ہے. لیکن ساتھ میں اس کا دارالخلافہ, جو اس کا بادشاہ جس میں بیٹھا ہے, جسم کا بادشاہ کیا ہے؟ دل ہے. دل کو گرفتار کرتے ہیں, دل بے چین ہو جاتا ہے, دل معذب ہو جاتا ہے, گناہ کرنے سے کبھی چین نہیں ملے گا. خبردار, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. آپ لاکھ فلمیں دیکھو, لاکھ ناچ گانے دیکھو, بڑا مزہ اٹھا رہے ہو, لیکن بعد میں کیا پریشانی آئے گی؟ روزی میں تنگی, طرح طرح کی بیماریاں, مہلک بیماریاں, لڑائی جھگڑے اور فساد اور حادثات اور عجیب عجیب پریشانیاں, مہلک بیماریاں جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو یہ سب کیا معاملہ ہے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دل کو گرفتار کرتے ہیں, دل بے چین ہو جاتا ہے, دل معذب ہو جاتا ہے اس کا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وجہ کوئی بنتا ہے لیکن نفع سب کے لیے ہوتا ہے. اور یہ کیوں کہا تھا کہ بھائی سب لوگ اس بات کی پوری پوری جد و جہد کریں, اور وہ جد و جہد جو کامیابی سے ہم کنار کریں, ہے نا. جذبات ہی بے نمجذوب اپنے شاد رہیں, جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہوں. محض جذبات سے کام نہیں ہو بلکہ عمل سے کام ہوگا. تو ہر بھائی ہمارا, ہر بہن ہماری, وہاں پہ بہنیں جو بھی ہیں, سب کے سب اپنے قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنے کا اہتمام کریں. اور کیسے اہتمام ہوگا کہ بھائی ہر چیز, دنیا کا کوئی فن ہوتا ہے استاد سے سیکھا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک فن تجوید ہے. قرآن پاک کو سیکھنا استاد ہی سے ممکن ہے. تو لہذا کسی قاری صاحب سے, یہ ہمارے مولانا جلیل صاحب بھی ہیں اور بھی جو حضرات اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں, جہاں جس کو سہولت ہو تو کسی استاد سے قرآن پاک کی تجوید کو سیکھیں. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی, کیونکہ اول تو کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلام الملوک کی ملوک الکلام, کہ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے, ہے نا. یہ کوئی دنیاوی شاعر کا کلام نہیں ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے. دنیاوی شاعر کا کوئی ذرا سا شعر ٹیڑھا میڑھا پڑھ دو. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں جناب اثر صاحب, اور ان کے بڑے بھائی بھی ہیں طائف صاحب, دونوں ہمارے حضرت کے خلفاء ہیں. ذرا سے کوئی شعر غلط پڑھ دے, حضرت کی مجلس میں پڑھتے تھے کبھی ہم لوگ بھی, تو ذرا ہمیں تو اتنا شاعری کا وہ نہیں تھا ذوق, اور وزن وغیرہ گڑبڑ ہو جاتا تھا, تو فوراً حضرت کی مجلس میں تو بول نہیں سکتے تھے, ادب تھا شعر کا, تو بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلو بدلتے تھے, تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھائی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو دنیاوی شاعر کو جب یہ منظور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا ناگوار گزرتا ہوگا کہ کلام الہی ہمارے کلام کوئی غلط پڑھتا ہے. اچھا محض یہ بات نہیں بلکہ ذرا سا غلط پڑھ دیا تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں, بالکل بدل جاتے ہیں. اور پھر نماز میں اگر یہ پڑھ دیا تو بعض غلطیوں سے نماز فاسد ہو گئی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہماری نماز ہی نہیں ہوئی, اور بعض میں واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں, سردی گرمی میں جا بھی رہے ہیں, وقت بھی لگا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو لیکن خدا نخواستہ ہمارے قرآن پاک صحیح نہیں ہے, تو پھر نماز کیسے صحیح ہوگی بھائی؟ پھر بھلائی کیسے آئے گی؟ بھلائی نماز جو ہے دونوں جہان کی بھلائی کی ضامن ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے مومنین کو فائدہ دیتے ہیں. اس کا بہت بڑا فائدہ, تو اول تو نقصان بہت بڑا یہ ہے, ترک نماز کرنے والا جو نماز نہیں پڑھتا پابندی سے, تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کتنی بڑی بات فرمائی, کتنی بڑی بات ہے نا. اور فرمایا کہ بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ ترک صلات کرنے والا, نماز کو چھوڑنے والا تو کافر ہو گیا, فقط کفر, اس نے کفر کیا, ہے نا. تو کتنا بڑا جرم ہے یہ نماز نہ پڑھنا, اور کتنی مصیبتیں اس سے آتی ہیں دنیا کے اندر, اور کتنے فائدے ہیں نماز کو اختیار کرنے میں. بھائی ہم تو نماز اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں, فائدے حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں. ہماری نیت, جو بھی نیک کام کریں نیت کیا ہو, ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں, ہے نا, یہ نیت ہونی چاہیے. فائدے تو خود غلام اور لونڈیوں کی طرح قدموں میں آگے رہیں گے, فائدے کیا چیز ہیں, اصل کام ہے اللہ کو راضی کرنا. کیوں مولانا؟ اب اچھا لگ رہا ہے نا, اب آپ کی توجہ سے ہماری کچھ بات آگے بڑھ رہی ہے. ہاں, نہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے پھر. تو یہ بات ہے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں, کہاں کہاں احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں. مثلا ایک حدیث شریف ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نماز جو ہے دوسری نماز اس سے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. مثلا ظہر کی نماز پڑھ لی تو فجر سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, صغیرہ گناہ. اب جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ ایک تو نماز نہ پڑھنے کا وبال, اور دوسرا اس کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, جو گناہ کیے تھے وہ بھی معاف نہیں ہوئے. ان الحسنات یذہبن السیئات, کس قدر بڑی انعامات ہیں اللہ اکبر, میرے مولا کریم کی کیسے انعامات ہیں کہ ایک ایک عمل پر کس قدر عطایا ہے, کس قدر برسات ہے انعامات کی. کاش کہ ہم لینے والے تو بنے, کاش کہ ہم قرآن پاک کو ذرا غور تو کریں، ارے کچھ منشور ہم سنیں تو صحیح، کان ہی ہم نے رویاں ٹھوس رکھی ہیں غفلت کی کہ بس بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے، لڑکتے پھڑکتے لنگڑے لولے چلے جائیں گے۔ ارے بھائی وہاں کیا ہوگا، کوئی کچھ تو سوچو، دین کو سیکھو اور دین کو اختیار کرو جلدی جلدی۔ یہی اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکملے کے طور پر یہ دوسری آیات جو ہے نازل فرمائی ہے، کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔
بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا
تنصرون۔ العذاب، دیکھو اس سے پہلے کہ عذاب تم پر آ جائے، ہے نا، اتبعوا، جلدی سے اتباع کر لو، پورے پورے دین کو اختیار کر لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔
بہت بڑی،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔
اب یہ جو ہے واتبعوا ما انزل الیکم، تو جب انزل الیکم معلوم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے، ہے نا؟ یہ قرآن پاک نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے جلدی سے اس کی اتباع کر لو جو ہم نے نازل کیا۔ جو نازل کیا وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں، کلام پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، معلوم کرتے ہی نہیں ہیں، ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بیان میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ جمعے کا بیان بھی بیچارے امام صاحب چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیان شروع کر دیتے ہیں، وقت کی پابندی، کمیٹی کا حکم ہے، صاحب کیا کریں، اس وقت بیان شروع ہونا چاہیے اور ایک منٹ اوپر نہ ہو۔ بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیکنڈ، چند سیکنڈ اوپر ہو گئے تو کمیٹی والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکڑ کے بولیں گے کچھ نہیں، بس اکڑ کے کھڑے ہونا، کوئی گویا جو یعنی کیا چیز ہے، فرعون ہے وہ، کہ فوراً جو ہے بیان، بیچارہ امام اپنی تنخواہ کے چکر میں بیان بند کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری چھٹی ہو جائے۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، یہ ہنس تو رہے ہیں کیونکہ ان پہ گزری ہوئی ہیں ایسے کام، لیکن اصل میں یہ ہمارے لیے رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم کس قدر بڑی دولت کو ہم کھو دیتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص چھ اعمال کر لے گا اس کو ہر قدم پر ایک سال نفل اور ہر قدم پر ایک سال روزے، نفل روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا کرنے ہیں؟ وہی کام جو ہم ہر جمعے کرتے ہیں الحمدللہ، تھوڑی سی اس میں پابندی اور تھوڑی سی اہتمام کی ضرورت ہے۔ کیا کہ بھائی جمعے کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور جلد مسجد جانے کا انتظام کر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ خطبے کی اذان اگر شروع ہو گئی تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، جمعے کی حاضری ختم اس شخص کی، جو اگر کسی شدید مجبوری یا بیماری سے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن محض کوتاہی میں، لاپرواہی میں، یا دکان کھلی ہوئی ہے، بھائی جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت منع ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی بات سن لو۔ کیسا بھی بڑا گاہک کھڑا ہو، آپ دس منٹ پہلے دکان بند کر دو، گاہک کو پہلے نمٹا دو کہ بھائی اب جمعے کا وقت ہونے والا ہے، یا نوکری ہے تو نوکری کا کام ختم کر دو کہ بھائی ہم دس منٹ پہلے جائیں گے مسجد، ہے نا؟ تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ خطبے کی اذان شروع ہو گئی تو جو ہے اس کی نماز بھی ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ خطبے کا حکم نماز کی طرح ہے، دو رکعت جو جمعہ ہے اس کے، اور دو رکعت زہر میں چار پڑھتے ہیں نا، تو یہ خطبہ جو ہے یہ دو رکعت کے مقابلے میں یہ خطبہ ہے، تو خطبہ جس نے سنا گویا اس کی جمعے کی نماز ادھوری رہ گئی۔ تو فرمایا کہ اچھے کپڑے پہنے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، مسجد جلد جائے اور مسجد پیدل جائے۔ بتائیے کوئی مشکل کام ہے ان میں سے؟ بھائی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح فجر سے ہی جا کے پہلی صف میں بیٹھ جائیں جمعے کے انتظار میں، حالانکہ پہلے زمانے میں لوگ جمعرات کی شام سے یہ اہتمام کرتے تھے، پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ کل جمعہ ہے، جمعے کے انتظار میں. وہ لوگ آخرت کمانے کے لوگ تھے, وہ عقل مند لوگ تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ کے جانا ہے, یہاں کا سونا سونا نہیں ہے, یہاں کی چاندی چاندی نہیں ہے, مٹی ہے, یہ سب دھوکا ہے, اصلی محل ہمارا وہاں بن رہا ہے, اصلی محلات ہم کو وہاں مل رہے ہیں, اصلی ہمارے سارے نعمتیں ہم کو وہاں ملنے والی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار نعمتیں ملنے والی ہیں, بے عید نعمتیں ملنے والی ہیں. وہ لوگ عقل مند تھے, اور اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں بھی کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں, وہ جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری سمیٹتے رہتے ہیں, چپکے چپکے سارا ذخیرہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنا دے. تو مسجد جلد جانا اور مسجد پیدل جانا, عموماً ہم لوگ پیدل ہی جاتے ہیں. مسجدیں الحمدللہ ہمارے ملک میں کتنی ہیں, میں اس بات پہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو بڑے کام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی نقطے یاد رکھنا جو رہ جائے, پھر میری نیند خراب ہو جاتی ہے رات کی کہ یہ بیان کرنے سے رہ گیا, وہ بیان کرنے سے رہ گیا. راستے بھر میری کلاس ہوتی ہے اور مجھے پھر نیند نہیں آتی کہ یہ بات رہ گئی یہ بات رہ گئی. اس لیے نقطے ذرا یاد رکھنا کون سا مضمون رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے نعمتوں میں, اور زیادہ اضافہ کریں گے. تو ہم اس ملک اسلامی کی بھی خوب شکر ادا کریں کہ ابھی بھی دنیا کے اندر حرمین شریفین کے بعد اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اسلامی دولت سے نوازا ہے. جگہ جگہ چپے چپے پہ مساجد ہیں, اذان بلند آواز پہ ہوتی ہے, قربانی آپ کر سکتے ہیں اور ملکوں میں کہاں ہو سکتی ہے. بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس ملک کو, تو اس پر ہم خوب شکر کیا کریں. یا اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان عطا فرمایا, مفت میں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, مسلمان ملک میں اللہ آپ نے رہنا نصیب کیا. تو انشاءاللہ تعالی ہماری ملک کو اللہ تعالی استحکام اسلامی نصیب فرمائے. تو بہرحال مسجد پیدل جانا, اور اگر مجبوری ہے دور ہے تو ٹھیک ہے گاڑی بھی صحیح ہے, نیت تو ہو, نیت ہو جائے پیدل کی کہ اگر اللہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم پیدل ہی جاتے, لیکن کمزور ہیں, ٹانگیں کمزور ہیں, بڑھاپا ہے, بیماری ہے, تو اس وجہ سے گاڑی کی مجبوری ہے, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. تو کیا کام ہو گیا, مسجد جلد جانا, مسجد پیدل جانا, اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. بتائیے اس میں کیا مشکل باتیں ہیں, کوئی مشقت ہے, کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے بھائی اس کے اندر, لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے کہ ایک سال نفل کے ہر قدم پر ایک سال نفل کا ثواب. علماء فرماتے ہیں کہ اس شان کی حدیث ہم نے ہماری نظر سے کوئی گزری نہیں ہے, اس قدر بڑی فضیلت کی حدیث. تو ایک قدم پر ایک سال نفل روزہ, اور ہر قدم پر ایک سال نفل کا ثواب. تو امام کے قریب بیٹھنا, اور یہ ہے کہ اس میں امام کے قریب بیٹھنے کے لیے گردنیں پھان کر نہ جائے. گردنیں پھان کر دوسروں کو اذیت دے کے جانا حرام ہے. پوت پھان کر نہ جائے, جہاں جگہ مل جائے بس یہ کہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ مل مل کے بیٹھیں, قریب ہو کے بیٹھیں, جگہ درمیان میں نہ چھوڑے, یہ ہر مجلس کا ادب ہے. تو امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اور خطبے کو غور سے سننا, خطبے کو غور سے سننا. بعض لوگ تو باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہے, کوئی کچھ اور باتیں کر رہا ہے. تو بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے, اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام, جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل کھڑا ہو. بعض دفعہ خطبہ دینے کے لیے امام باہر سے آتا ہے, تو اگر کھڑا ہو جائے تو بس آپ فلا صلاۃ ولا کلام, اس وقت نماز بھی جائز نہیں اور اس وقت بات چیت بھی جائز نہیں. اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو بھی مت ٹوکو, وہ ٹوکنا بھی جائز نہیں. اور خطبے کی اذان کا جواب نہیں ہے, جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دیں, دعا پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ خطبے کی اذان ہوگی سنتیں پڑھنے کے بعد ہوتی ہے. کہیں مساجد کے اندر پہلے اذان ہوتی ہے اس کے بعد بیان ہوتا ہے تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر خطبے کی اذان ہوتی ہے سنتوں سے پہلے. اور کہیں پر جو ہے اب علماء نے یہ کر دیا ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اکثریت گناہگار ہو رہی ہے, اذان ہو چکی ہے دکان پہ مصروف ہیں, اذان ہو چکی ہے نوکری میں مصروف ہیں, مال بنا رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, تو یہ گناہگار ہو رہے ہیں. اس لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اذان جو ہے قریب قریب خطبے کی اذان کے قریب قریب دے دو, پہلی اذان دی, تاکہ امت گناہگار نہ ہو, کثرت جماعت کثرت سے آ جائے اندر. تو ہے نا, ٹھیک بات ہے نا. تو اس لیے یہ کیا گیا ہے, ورنہ یہ سب باتیں پہلے نہیں تھیں. بہرحال تو خطبے کو غور سے سننا, اور کوئی لہو لعب نہ کرنا، مثلا داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کپڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں، یا چٹائی نوچ رہے ہیں، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ لہو کام نہ کرے. بس ان چھ کاموں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی، عظیم الشان. تو اب بتاؤ یہ اور یہ مضمون کہاں سے آیا بھائی؟ شکر کا تو بتا دیا کہ اسلامی مملکت وہ ضمنی مضمون تھا، اصل پیچھے لوٹنا ہے کہاں سے شروع ہوئی تھی سب بات. مگر ہے تو سب بات کام کی نا، ہے نا، بھول بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ کوئی دوسرا مضمون دے دیں گے. جمعے ہاں دیکھو تو یہ ہے کہ ہم کلام اللہ شریف کو پڑھتے کہاں ہیں، بیان میں نہیں جاتا. یہاں آئی تھی بات کہ جمعے کے بیان میں بھی ہم لوگ جو ہے جہاں عین وقت پر آتے ہیں بھاگ دوڑ کر کے، اور لائن لگی ہوئی ہے بیت الخلاء میں وضو کرنے میں، اور ادھر خطبہ بھی چل رہا ہے، ادھر باتیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی یہ جمعے کے ادب کے سخت خلاف ہے. تو معلوم کیسے ہوگا کہ چلو بھائی ابھی کلام اللہ شریف کا ترجمہ اکیلے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اکثر عقل ہم لوگوں کی نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے، تو اکثر لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کا کچھ مطلب پکڑ لیتے ہیں. تو ہمیشہ یہ ہے کہ بھائی اللہ والوں کے بیان میں صحبت میں جایا کرو، علماء کے بیانات سنا کرو، جمعے کے مسجد میں جو بیان ہوتا ہے اس کو غور سے سنا کرو، تو بھائی کچھ تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سے کیا چاہتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمیں اس کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، ہم نے بعض لوگوں کو کہتے سنا دیکھی جائے گی. یہ انتہائی جہالت معلوم ہوا کہ یہ شخص انتہائی جاہل ہے، پیٹ بھر کے جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے بالکل. بظاہر اس کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن جاہل پیٹ بھر کے. ہم نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک شخص اونٹ کے اوپر اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر ایک طرف تو گندم لدی ہوئی تھی اور ایک طرف مٹی لدی ہوئی تھی. تو ایک شخص راستے میں ملا، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے تم پیدل کیوں چل رہے ہو، اونٹ پر کیوں سوار نہیں ہوتے؟ کہا کہ اونٹ پر وزن بہت زیادہ لدا ہوا ہے. پوچھا کہ بھائی کیا لدا ہوا ہے؟ کہا ایک طرف گندم لدی ہوئی ہے. کہا اچھا دوسری طرف کیا لدا؟ کہا وہ گندم کا وزن برابر کرنے کے لیے مٹی بھری ہوئی ہے اس میں تاکہ بیلنس رہے. تو کہا تم عجیب آدمی ہو کہ یہ گندم تم نے ایک طرف ڈالی، اس کا وزن برابر کرنے کے لیے مٹی کیوں ڈالی؟ بھائی آدھی گندم ادھر ڈالو، آدھی گندم ادھر ڈالو، مٹی کا وزن بھی بچ جائے گا اور تم بھی اس پہ سوار ہو جاؤ گے، وزن بھی نہیں پڑے گا، اونٹ کے اوپر بہت زیادہ نہیں. کہا ہاں بات تو عقل مندی کی ہے. کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں، روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں. کہا کہ ظالم تو اتنا عقل مند ہو کے تجھے روزی نہیں ملی، میں تیرے چکر میں نہیں آؤں گا. معلوم ہوا روزی عقل سے نہیں ملتی، یاد رکھو روزی عقل سے نہیں ملتی، روزی فضل سے ملتی ہے. ہاں روزی فضل سے ملتی ہے. جو آدمی کے پاس مال و دولت ہو یہ مت سمجھو کہ بھائی یہ اس کی ہوشیاری کی وجہ سے آیا ہے، یہ مت سمجھو کہ اس کے اندر کوئی عقل ہے، عقل سے نہیں کماتا آدمی، یہ تو اوپر فیصلے ہو چکے ہیں، مقدر ہو چکی ہے روزی. یہ تو ہم جو باہر نکلتے ہیں گھر سے تو یہ تو بحث ایک اسباب کے درجے میں نکلتے ہیں، گاہک بتاؤ کون بیچتا ہے بھائی؟ ہم نے تو اپنے سامنے دیکھا کہ ہم بیٹھے ہیں خالی، سامنے والے کے پاس رش لگا ہوا ہے، یا ہمارے پاس رش لگا ہوا ہے، سامنے والا خالی بیٹھا ہے، وہی چیز بیچ رہا ہے، لیکن وہ اس کی نہیں بک رہی، ہماری بک رہی. یہ تو سینکڑوں جگہ مشاہدہ ہے، ہر آدمی اس کو تسلیم کرے گا. تو مال کمانا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھو کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانا، یہ ہے کمال دوستو. ہاں نیکیاں کمانا، نیکی کی توفیق ہو جائے اس سے بڑھ کر میرے دوستو کوئی دولت ہی نہیں ہے. ہاں تو یہ بات ہے کہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ وجہ کوئی بن جاتا ہے اور کام سب کا بن جاتا ہے. چلو بھائی اب اشعار پڑھو، اب کوئی بات رہ گئی تو بتاؤ. یہ ہوگی ضرور لیکن یاد نہیں ہے، چلو اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں گے.
آگے ہاں جگہ نہ چھوڑو بھائی، آرام، بوڑھے لوگوں کا خیال رکھو، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ جگہ پور کر لیں، باہر والے اندر آ جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولا، عارف باللہ، حضرت اختر حضرت شاہ ممتاز احمد صاحب دامن برکات ان کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. ان اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بھلا جانے کیا جام مینائے عالم, تیرا کیف خوش خرام مدینہ. بھلا جانے کیا جام مینائے عالم, تیرا کیف خوش خرام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے تیرا میں مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے تیرا میں مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطا نیت ہیچ ہوگی, نگاہوں میں سلطا نیت ہیچ ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطا نیت ہیچ ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ.
سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے, کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے نظام مدینہ. ٹھیک ہے.
آزاد اختر سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ
زبان سے تو الحمدللہ ہم دم بھرتے ہیں اللہ رسول کی محبت کا اللہ تعالی ہمیں دل سے غلام بنا آمین مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالی دل سے اللہ رسول کا غلام بنا غلامی کی کیا نشانی ہے غلامی کی یہ نشانی ہے غلامی کی یہ نشانی ہے غلامی کی یہ نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کی پوری پوری تابعداری کرنا ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو اور ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہو اللہ پاک ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے
بہت بڑی
ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے ہو جا جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 سینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
گرمی کا جو لگ رہی ہے وہ یہ گرمی ہے, اس گرمی میں اور کیا گرم ہو جائے گا. ایک اللہ کی محبت کی گرمی ہے, ایک محبت کی گرمی معاون ہو جائے گی. جو چیز دین دین میں معاون ہو اختیار کرنا چاہیے.
ان اشعار کا عنوان ہے جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پر مدینہ منورہ کے ایک عالم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے, جنہوں نے مدینہ منورہ سے مصرع لکھ کر بھیجا تھا. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ العرب العجب عارف اللہ حضرت اقدس مولانا
یہ تھک گئے
ہیں, یہ تو اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ارادہ ہے, کہہ رہے اور پڑھوں گا.
یہ الفاظ نہیں
غریبا
تھوڑی
مزہ آ رہا ہے. یہ عالم بن رہے ہیں ماشاء اللہ, حافظ بھی ہیں, حافظ ہو چکے ہیں, عالم بن رہے ہیں. یہ ہے دولت کمانے, دنیا بھی کماؤ لیکن دین میں دین کو پیچھے نہ کرو. صرف اتنا ہے مطالبہ, دنیا کو چھوڑنا مقبول نہیں ہے. اتنا اتنا دنیا کرو کہ ضرورت پوری ہو گئی, باقی وقت عقل مند آدمی باقی وقت دین میں لگا
اپنی آخرت کا ذخیرہ جلدی جلدی جمع کرتا رہتا ہے. دیکھو جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں, جانور کو بھی اللہ نے یہ عقل سمجھ دی ہے. سردی کے اندر مثلا گلہری ہے, گلہری معلوم ہے گرمی کے اندر وہ جلدی جلدی ذخیرہ جمع کرتی ہے, اخروٹ ہے یہ ہے وہ, جو اس کی غذا ہوتی ہے لے جا کھاتی نہیں ہے, بل میں جمع کر دیتی ہے. پھر جب سردی آ جاتی ہے سب جانور بل میں سکڑ کے سوتے رہتے ہیں اور جہاں آگ کھلی کھاتے رہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی تو چاہیے. ہم ابھی ہمارا سفر ہوا وہاں سوات میں, تو وہاں پہاڑ پہ اوپر لے گئے ہم کو, بہت بلند ایک جگہ ہے, بہت انتہائی خوبصورت ہے. وہاں جو جگہیں مشہور ہیں ان کے علاوہ یہ جگہ, اس کا نام گبین جبا ہے, گبین شہد کو کہتے ہیں وہ لوگ پشتوں میں. تو وہ واقعی ایسا خوبصورت علاقہ ہے, بہت بلند ہے, اگرچہ بہت زیادہ بلند نہیں ہے اس سے جگہ بھی اور بھی بلند ہے, لیکن وہاں ہم کو لے گئے انتہائی بلندی پہ. اور ایک مسجد ایسی شاندار بنی ہوئی, میں حیران رہ گیا. ایسا معلوم ہے کوئی بادشاہ نے بنائی, اس قدر لوگوں نے وہاں خرچ کیا ہے اس کے اوپر. بہت صاف ستھری, بہت بہترین مسجد بنی ہوئی ہے. تو وہاں ہم چلے گئے, وہاں ہم نے یہی ہم نے دیکھا پہاڑی لوگوں کی زندگی, کہ وہ بتاتے ہم کو کہ ہم لکڑی کوئلہ اور غذا اجناس وغیرہ سب جو ہے محفوظ کر لیتے ہیں سردی کے لیے, کیونکہ یہاں اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ پھر گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آتا ہے, اکثر دھند چھائی رہتی ہے پہاڑوں کے اندر. تو ہم لوگ سب اپنا ذخیرہ وغیرہ محفوظ کر کے مکان کے اندر سارا پورے 6-8 مہینے جو سردی رہتی ہے اس کا بندوبست کر کے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ مشکل نہ ہو. تو بھائی یہ دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے, 6-8 مہینے گزارنے کے لیے کتنی مشقت وہ کرتے ہیں, اور آخرت کی زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بھائی آخرت کی زندگی آنے والی ہے کہ نہیں ہے. ہر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. تو وہ بات ایک رہ گئی تھی, بیٹھ جاؤ حافظ صاحب تھوڑی دیر کے لیے دم لے لو. وہ بات رہ گئی تھی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مال کمانے میں لگا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے تم, کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ کیا دیکھو گے تم, قبر میں کس کو اپنی مدد کے لیے پکارو گے, اپنی ماں کو پکارو گے، باپ کو پکارو گے، وہ تو یہیں سے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ماں باپ کی محبت کا رشتہ کتنا زبردست رشتہ ہے، لیکن وہ کیا ہے، قبر تک پہنچا کے سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، تب آ کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کس کیا دیکھو گے. وہاں تو تم فرشتوں کو دیکھو گے، اگر تم اچھے اعمال کر کے گئے تو فرشتے بہت ہی نرم صورت میں آئیں گے، خوبصورت شکل میں آئیں گے، بہت نرم برتاؤ کریں گے، بہت نرمی سے سوال کریں گے، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آئیں گی، انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوگی، بزرگوں کی ارواح سے ملاقات ہوگی، اور خدا نخواستہ جو تم یہاں یہ کہہ کے گئے کہ دیکھی جائے گی، تو کیا دیکھو گے خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. زبان پر لاتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے دوستو. احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ قبر کے اندر گناہگاروں کے کیا حال ہوگا، کافروں کا کیا حال ہوگا، کہ فرشتے بہت ہی خوفناک شکل میں آئیں گے. وہاں تمہارے چودراہٹ نکل جائے گی، سب عقل کو نکل جائے گی، کہ تم فرشتوں کو دیکھو گے بے ہوش ہو جاؤ گے، کیری آنکھوں والے اور خوفناک شکل والے ہوں گے، اور سختی سے سوال کریں گے، اور قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور بہت سخت معاملہ پیش آئے گا. یقین جانیے کہ زبان پر لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا دیکھو گے ذرا. اور قبر کی گھاٹی سب سے اہم گھاٹی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان میں تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک سر ہو جاتی تھی، آنسو بے تحاشا بہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دوزخ کا ذکر کرتے اتنا نہیں روتے، یہ قبر پہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کم بیش مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی قبر جو ہے اس کی گھاٹی پار ہو گئی تو تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. کہ تمام گھاٹیوں سے سب سے بڑی اہم اور مشکل گھاٹی قبر ہے، جو اس سے پار ہو گیا وہ تمام گھاٹیوں سے آسان پار ہو جائے گا. کیا دیکھو گے تم؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس خواب و خیال کے اندر ہیں کہ دیکھی جائے گی. ہاں محشر کے اندر کس کو پکارو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا سوا اللہ کے. تو اللہ کو راضی کرنا کہاں پر، قبر میں جا کے راضی کرو گے؟ مردے کے مرنے کے بعد کوئی راضی واضی کرنے کا سلسلہ نہیں رہے گا. زندگی کے اندر راضی کرنا ہے تو ہم راضی کر لیں دوستو، اس کے لیے سخت محنت اور جد و جہد کریں، کیونکہ بگاڑ ہمارے اندر بہت ہے، برس ہا برس کا بگاڑ ہے، اس کے لیے سخت محنت چاہیے میرے دوستو. تو یہ بات تھی بتانے سے رہ گئی تھی. تو ابھی کیا بات تھی یارو، کچھ دماغ حاضر رکھا کرو، آپ کچھ توجہ ڈالیے. مولانا کہاں سے شروع ہوا تھا مضمون؟ میرے یہی ہے، گاڑی میری اسٹیم ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ ایندھن بھرنا پڑتا ہے، لوگ ایندھن ڈالتے ہیں، دھکا لگاتے ہیں، پھر چلتی ہے گاڑی. کوئی ہے بھائی دھکا لگانے والا؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیے. کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ہاں
ان اشعار کا عنوان ہے جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم، کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم، مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم.
مدینے کی نسبت ہے قیمت میری وگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم وگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم مدینے میں ہر سال ہو آغری خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم بس ایسا کنانے مدینہ مجھے نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم اے اختر میرے پل وہ جاہے وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم
کافی اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے
آخر میں جو ہے آپ دنیا فانی جو دو اشعار ہیں جس جہاں سے ہمیشہ پیدا ہوتا ہے وہ سناتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے یہ عجیب اشعار ہیں دنیا کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا فرماتے تھے دعا میں کہ اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیجئے دنیا یاد رکھو کہ دنیا جیب میں ہو بری نہیں ہے ہاتھ میں ہو بری نہیں ہے بھائی کشتی کے لیے پانی ضروری ہے کہ نہیں اگر پانی نہ ہو کشتی کیسے چلے گی مال نہ ہو پیٹ کیسے چلے گا بھائی پیٹ چلے گا تو میں نے کہہ دیا پیٹ چلنا تو محاورہ ہے جس کے پیٹ موشن موشن ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ پیٹ کا کام کیسے چلے گا روزی نہ ہوگی تو لیکن وہی پانی اگر کشتی میں داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا کشتی ڈوب جائے گی ہلاک ہو جائے گی تو دل میں نہ ہو محبت تو فرمایا کہ اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے، اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے، بولو آمین. ہاں دنیا دل میں، دنیا نہ ہو، ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں یار ہو. یہ اصول یاد رکھو کہ آسمانوں پہ جھولو خدا کو نہ بھولو. کیسے پیارے جملے ہیں یہ، ہے نا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے جس کو ہمارے سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کر دیا، کو اشعار میں بدل دیا. تقریباً وہ اشعار ہی تھے، بس وہ ذرا سا اضافہ کر دیا حضرت نے اس میں. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا. دیکھو بھائی میں سب فرمائش پہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہ کہے کہ تم دیر لگا کے، دیر بہت لگاتے ہو. یہ آپ ہی لوگوں کی فرمائش ہے، اگر پکڑ نہیں ہو تو ان کو پکڑ لینا باہر نکل کے. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا. پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا. اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، کیا ساتھ لے جائے گا، کیا ساتھ لے جائے گا. دو گز کفن لے جائے گا، وہ بھی تار تار ہو جائے گا، نہ عضو بدن رہے گا. کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبرے کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہے گا. یہ کہاں قبر میں جا کے کس چیز سے دل بہلائے گا؟ کیبل لگواؤ گے؟ ذرا بک کرا لو اپنی قبر میں کہ بھائی یہ کیبل ہمارے مرنے کے بعد کیبل لگا دینا، ذرا کچھ قورمہ بریانی کی کھڑکی کھول دینا، وہاں سے ڈالتے رہنا، ہمارا ٹائم کیسے پاس ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ٹی وی نہ دیکھیں گے، نیٹ نہ دیکھیں. اب تو نیٹ کا زمانہ آ گیا، اس زمانے میں ٹی وی تھا، ٹی بی تھا، ٹی بی اور ٹی بی ہے، یہ نیٹ کیبل اس کا بھی باپ ہے، ہے نا. دیکھ لو کینسر میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں، گردے فیل ہوئے ہوئے ہیں، کہیں ہارٹ اٹیک ہوئے ہوئے ہیں، یہ کیا مصیبتیں آ رہی ہیں. ہر طرف ہمارا ذہن کام کرتا ہے، ہر طرف ذہن دوڑتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیل مت کھاؤ، اس وجہ سے دل کی بیماری ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے یہ کام مت کرو، یوں ہو، اس وجہ سے یہ بیماری ہو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے. جہاں سے فیصلے آتے ہیں اس فیصلے والے کو تو ناراض کیا ہوا ہے، وہاں نظر نہیں ہماری جاتی. تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ ہے معاملہ. کیا بات، ٹی وی تو ذرا کیبل ویبل لگا لو اس میں. کہتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہمارا ٹائم کیسے پاس ہوگا. اور رمضان میں یہ تو مصیبت اور بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما. روزے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، روزے کے اندر گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں. خدا کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کو کچھ حاصل نہ ہوگا سوا بھوکا اور پیاسا رہنے کی. گرو رمضان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور ہم کیا کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، عبادت بھی اپنی برباد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو ہے یہ ٹائم کیسے پاس ہوگا، فرمایا اس کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، اس کا ٹائم فیل ہو رہا ہے. جو آدمی گناہوں میں پڑا ہوا ہے کیبل سے دل بہلا رہا ہے, نیٹ سے موبائل, موبائل بچے بچے کے ہاتھ میں ہے, اور کیا بتاؤں مجھے, یہاں بیان کرتے زبان پہ مجھے شرم آتی کہ کیا حال ہو رہا ہے, اپنی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے, اور ماں باپ نے بھی جو ہے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. یہی بات شروع میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے ماں باپ کی غیرت پہ حیرت ہے کہ ماں باپ کو کیسے غیرت آ جاتی ہے, کیوں کہاں چلی جاتی ہے ان کی غیرت, کہ بے حیائی کے مناظر, ناچ گانے سب دیکھ رہے ہیں نامحرم بیٹی, باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ دیکھ رہی ہیں, نامحرموں کے ساتھ ایک فلمی پروگرام چل رہا ہے گھر کے اندر, اور اختلاط مخلوط ماحول چل رہا ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر نظر بازی ہو رہی ہے, اور ان کی تصویر کشی ہو رہی ہے, اور بعد میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس تصویر سے کیا حاصل ہوتا ہے جوان لڑکوں کو اور جوان لڑکیوں کو, تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی آج میں آگ لگاتا ہوں ٹی وی اور کیبل کو. کیا بتاؤں, کوئی مجھ سے آ کے پوچھے تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے, کیا دل میں خیالات آتے ہیں نامحرموں کے, اور اس سے کیا اس کا انجام کیا ہوتا ہے. مگر افسوس کہ ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, کانوں کے اندر روئی ٹھوسی ہوئی ہے ہم نے, کہ دیکھی جائے گی, وہی بات ہے دیکھی جائے گی. فرمایا کہ یہاں جو آدمی گناہوں سے جی بہلا رہا ہے اس کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا, اس کا ٹائم فیل ہو رہا ہے, کل آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا. تو فرمایا کہ چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, ان سے دل کو ہے اپنے بچانا. دل بچاؤ, یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی سے محبت نہ, بیوی سے اور محبت بڑھ جائے گی میرے دوستو, یاد رکھیے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے. وہ یہ سمجھاتے ہیں, بعض ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دین سکھانے داڑھی بڑھا لی اور کسی کی تربیت نہیں ہے, اور انہوں نے یہ سکھانا شروع کر دی, لات مارو دنیا کو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم نے دنیا کو لات مار دی اور روٹی نہ ملی تو تمہاری لات بھی نہیں اٹھے گی مارنے کے لیے. بھائی دنیا کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, اس سے ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. ہاں تو اس لیے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو جنگل میں نکل جاؤ بیوی بچوں کو. آپ یقین جانیے کہ اگر آپ دین پر عمل شروع کر دیں, جو ہمارے حضرت نے فرمایا سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, تم نظام مدینہ کو لاگو کر کے دیکھو, نہ تمہارا گھر جنت کا منظر نہ بن جائے تو کہنا, نہ تمہارا گھر جنت نظیر ہو جائے تو نہ کہنا, ہمارا سر حاضر ہے, ہمارے سر پہ جوتے برسا دینا چلو. تو اس لیے میرے دوستوں آنکھیں کھولیں, اب بہت وقت ہو گیا غفلت کا, اب ہم لوگ آنکھیں کھولیں اور اپنے دین کو ہم اختیار کریں, معلوم کریں کہ اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہیں, کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, کن کاموں سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے, ان کاموں کا علم ہم حاصل کریں. صرف دیکھو کہ کیا بات بنتی ہے. چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, بس انہی سے ہے دل کو بچانا, ان سے ہے اپنے دل کو بچانا, ان سے کیا ہے نہیں اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم جو بنگلہ دیش میں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک میں دعا ہے کفارہ مجلس کے نام سے مشہور ہے, کفارہ مجلس کی دعا. اس کا مضمون ایک روایت میں تو یہ ہے کہ مجلس کے دوران جو لغزش کوتاہی ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے معاف فرما دیں گے, لیکن ایک دوسری روایت میں یہ انہی کلمات کے ساتھ کم و بیش یہ مضمون بھی ہے ساتھ میں, کہ جو شخص کسی خیر کی مجلس میں، دین کے کام کی مجلس میں یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کے مضامین جو اس سے اللہ نے بیان کروایا اس کے قبول کی مہر لگ جائے گی. کیا بات ہے، کیسی عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ہر نعمت سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، لغزشوں کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو 100% سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ سر سے پیر تک، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار، اپنا غلام بنا لیجئے، اپنا تابع دار بنا لیجئے. اے اللہ نافرمانی کی ہر بات سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، اے اللہ جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں اعلانیہ کیے ہوں، میرے مالک کریم اپنے فضل سے سب کے سب معاف فرما دیجئے. بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو میرے گھر والوں کے، میرے دوستوں ان کے گھر والوں کے، اور تمام مسلمین و مسلمات کے، اور بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما کر بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دونوں جہان بنا دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، بلا شبہ ہم آپ کے فقیر ہیں. اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں اور آپ کے در پر سوالی ہیں، ہاتھ ہمارے پھیلے ہوئے ہیں. اے اللہ کریم سے بعید ہے کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دے. اے اللہ کریم تو وہ ہے کہ مانگے ایک مشک اور ایک گلاس ایک بوتل اور بھر دے پوری اس کی مشک. تو میرے اللہ ہماری جولیاں بھی کٹی پٹی ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور ہم بہت ہی کم ضرب ہیں، ہماری نظریں بہت گھٹیا ہیں. اے اللہ آپ اپنے کرم کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نواز دیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اور آپ نے نیک اعمال پر جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں اور جو انعامات کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ ان تمام اعمال کی توفیق بھی نصیب فرما دیجئے. ان تمام اعمال پہ اگرچہ ہمارے اعمال بہت ناقص ہیں، اس درجے کے ہیں ہی نہیں، کسی طور اے اللہ ہمارا منہ نہیں کہ ان اعمال کے مقابلے میں ہم آپ سے کچھ مانگیں. بس اے اللہ اپنی کریمی کا معاملہ فرما دیجئے، اپنی ستاری کا معاملہ فرما دیجئے. ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال کو ان کی لیپا پوٹی کر کے اللہ خود ہی قبول فرما لیجئے اور ہمارا کام بنا دیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. ایک قریبی عزیز ہیں، ان کے بچے کا دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ پاک اس کو 100% کامیاب فرما دے، بالکل صحت یاب فرما دے. ہمارے بہت ہی عزیز دوست حافظ عمر صاحب ہیں، ہمارے عزت کے خلیفہ، ان کی ساس صاحبہ بہت سخت علیل ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے. اور جتنے بھی دوست ہیں ان کے احباب ہیں، اے اللہ سب کو، اے اللہ سب مسلمانوں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اور اے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما، آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام کے کروڑوں سے چٹنی روٹی حلال کی اچھی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس کا یقین نصیب فرما دے. اے اللہ حرام نوکریوں سے، حرام کمانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری روزی کو اے اللہ پاک صاف اور حلال بنا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دیجئے. جن بچیوں بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے نیک صالح رشتوں سے نواز دیجئے. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے. جن کی اولاد ہے اللہ اس کو، ان کو بھی اپنا فرما بردار اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا اور ان کے بڑوں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ سو عمرے کا سفر بھی ہے اس فقیر کا، اے اللہ اپنے فضل سے حاضری مقبول نصیب فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے. اور جن جن لوگوں کا، بھائی بہنوں کا ارادہ ہو، اے اللہ یا وہ تڑپ رہے ہو، اے اللہ ان سب کو اے اللہ حاضری نصیب فرما دیجئے، مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. جن کو تڑپ اور پیاس نہیں ہے میرے مالک، ان کو تڑپ اور پیاس بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہ سوتے میں ان کی لات پڑی اس کے اوپر جنات ونات جو ہے یہ ہوتے تو ہیں لیکن متقی آدمی سے ڈرتے ہیں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے بزدل ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور پھر یہ اس کو ستاتے ہیں. قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں قصہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے جنات سے ڈرنا شروع ہو گئے. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی, کہ وہ لوگ ڈرتے تھے اور وہ پھر کسی جنگل وغیرہ میں قیام کرتے تھے تو وہاں کے جنات کو پکارتے تھے مدد کے لیے کہ ہماری حفاظت کرنا. یہ پورا مضمون قرآن پاک میں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم سے ڈرتے ہیں, پھر ان کو ستانا شروع کر دیا, ان پہ غالب آ گئے. یہ ہے, یہ کمزور مخلوق ہے انسان, انسان اس پہ غالب ہے. متقی آدمی سے جنات ڈرتا ہے, قریب بھی نہیں آتا ہے, اور ویسے بھی آبادی میں نہیں رہتے, یہ جنگلوں ویرانوں میں رہتے ہیں, نجاست میں رہتے ہیں, گندگی میں رہتے ہیں. تو میں تو جن نہیں ہوں بھائی, آپ عام انسان ہیں. آپ کہیے تو میں آپ کی جوتیاں اٹھا کے چلوں, آپ کس طرح مجھ سے دوستی کریں گے؟ جو آپ کہیں میں کرنے کو تیار ہوں, بجٹ سے بشرطی کہ جائز ہو. مجھے تو اللہ کی محبت پھیلانے کا اللہ نے یہ کیا کہوں, منصب بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن منصب دیا ہے اللہ نے. میں چاہتا ہوں کہ ہر بھائی اور بہن کے دل میں اللہ کی محبت میرے دل میں بھی آ جائے اور اسم تمام مسلمانوں میں آ جائے. اس کے لیے میں جو قربانی دے سکتا ہوں دینے کو تیار ہوں. اب میں کیا کروں گی, اس کو دیکھو یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے سچائی, میرا دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھو. بڑی ہمت سے کام لیا ہے اس نے. محمد علی حسین یہ بند کر دیا یا نہیں؟